بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے, جس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا, اور غزہ خاک و خون میں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, علم ایک بیش قیمت اچھی میراث, ادب بہترین زیور, غور و فکر ایک صاف آئینہ, اور معذرت خواہی ڈرانے والا نہ سے ہے. تمہارے باادب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جسے تم دوسروں سے ناپسند کرتے ہو اسے خود بھی ترک کر دو. ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں, دنیا اور اس کے مال و دولت کو تین چیزوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے, بے نیازی, عزت اور آرام و سکون. لہذا جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے, جو قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے, اور جو حصول دنیا کے لیے کم زحمت برداشت کرتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے. تو سامعین لیجیے, اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں, پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی شائستہ درانی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. غزہ پر صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری جاری, دسیوں فلسطینی شہید و زخمی, فلسطینی مجاہدین کے جوابی حملے. کراچی میں فلسطین کی حمایت میں ریلی, مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی اور غاصب صہیونی حکومت سے نفرت و بیزاری کا اعلان. ہندوستان کے وزیر خارجہ کا دورہ تہران, ایرانی ہم منصب سے اہم دو طرفہ اور علاقائی و عالمی مسائل پر بات چیت. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سینٹ کی قرارداد پر الیکشن ملتوی کرنے سے انکار. اور اب خبروں کی تفصیل. صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے پیر کو بھی غزہ پر اپنی وحشیانہ بمباری جاری رکھی. غزہ کے رہائشی مکانات پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے پیر کے روز بھی شدید بمباری کی, جس میں کم سے کم 33 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے. فلسطین کی تحریک مزاحمت کی جانب سے صہیونی جارحیت کے جواب میں طوفان الاقصی آپریشن شروع کیے جانے کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غزہ کے رہائشی علاقوں, ہسپتالوں, طبی مراکز اور سکولوں, نیز شہری تنصیبات پر شدید بمباری کی. غزہ کے خلاف صہیونی جرائم کے ارتکاب میں اب تک 24,000 فلسطینی شہید اور 66,000 دیگر زخمی ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے عوام کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت میں 1,000 سے زائد بچوں کو دماغ کی چوٹیں پہنچی ہیں اور بعض معذور ہو گئے ہیں. فلسطینی مجاہدین نے صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر شدید حملے کیے ہیں. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ خان یونس میں غاصب صہیونی فوجیوں اور ان کے وسائل جمع کیے جانے کے مرکز پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا گیا، جس میں صہیونی فوج کو خاصا نقصان پہنچا۔ القسام بریگیڈ نے اسی طرح مقبوضہ صہیونی علاقے اشدود کی بندرگاہ پر میزائل حملہ کیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اعلان کیا کہ غزہ میں صہیونی جرائم کے رد عمل میں سن 1948 کے مقبوضہ علاقے اشدود کی بندرگاہ کو M-75 قسم کے جدید اور ترقی یافتہ میزائل کو نشانہ بنایا گیا۔ القسام بریگیڈ نے یہ بھی اعلان کیا کہ اتوار کی صبح غزہ میں صہیونی حکومت کے ایک اور مرکاؤ ٹینک کو الیاسین 105 قسم کے میزائل سے نشانہ بنا کر اسے تباہ کر دیا گیا۔ القسام بریگیڈ نے اسی طرح جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپوں کی بھی خبر دی۔ غاصب صہیونی حکومت اور جارح صہیونی فوج کو بھاری نقصانات ایسی حالت میں پہنچ رہے ہیں کہ مظلوم اور نہتے فلسطینی عوام کے خلاف وحشیانہ اور غیر انسانی جرائم کے ارتکاب سے متعلق تازہ صہیونی اعترافات میں صہیونی فوج نے اتوار کی رات اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں 30,000 اہداف پر بمباری کی جا چکی ہے۔ صہیونی فوج نے اسی طرح دعویٰ کیا ہے کہ غزہ سے 2,300 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس درمیان فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں صہیونی فوج کی بمباری اور جارحیت میں بہت سے صہیونی فوجی قیدی بھی مارے گئے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ دشمن غزہ میں اپنے مقاصد کے حصول اور اپنے قیدیوں کو چھڑانے میں ناکام رہا ہے، اور حالیہ ہفتوں کے دوران دشمن کے قیدیوں کی زندگیاں بھی صہیونی جارحیت کی بنا پر غیر یقینی بنی رہی ہیں، اور صہیونی بمباری و جارحیت میں بہت سے اسرائیلی فوجی قیدی بھی مارے گئے ہیں، جن کی مکمل ذمہ داری خود غاصب صہیونی حکومت کی ہے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے اپنے ایک اور بیان میں یمن، لبنان اور عراق کی تحریک استقامت کی مزاحمت و کارروائیوں کی کہ جن میں غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کو خاصا نقصان پہنچا ہے، قدردانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پر حملے اور جارحیت کا سلسلہ جاری رہنے کی صورت میں آئندہ چند دنوں میں صہیونی دشمن کے خلاف کارروائیوں کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کو بتائیں کہ صہیونی دشمن نے غزہ کی بیشتر مساجد کو مسمار کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے 970 زخمی فوجیوں کو ہیلی کاپٹر اور 1700 دیگر کو ایمبولنس کے ذریعے طبی مراکز منتقل کیا گیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے غرب اردن میں بدامنی میں اضافے کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے۔ یو آو گیلنٹ نے ایک بیان میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایک مضبوط فلسطینی اتھارٹی کا وجود اسرائیل کی سلامتی کے فائدے میں ہے، کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ غزہ کی جنگ پورے مغربی کنارے میں ہماری افواج کے خلاف کارروائیوں میں اضافے کا باعث نہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی کنارے میں کشیدگی میں اضافے کو ہر ممکن صورت میں روکنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے جنگی اہداف کو عملی جامہ پہنانے میں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے ایک بار پھر اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ اسرائیلی فوج حماس کے خاتمے اور اس جنگ میں کامیابی کے حصول تک غزہ کے خلاف آپریشن جاری رکھے گی۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کی جنگی کابینہ کے رکن آئیزنکوٹ نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ میں موجودہ روش سے جنگ کا جاری رہنا بے نتیجہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جھوٹ بولنا چھوڑ کر بہادری سے کام لینا چاہیے اور غزہ سے اسرائیلی قیدیوں کی واپسی کے لیے ایک بڑے معاہدے تک پہنچنے کی طرف قدم اٹھانا چاہیے۔ پناہ گزینوں سے متعلق ادارہ انروا نے فلسطینی عوام کے رنج و آلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے عوام کے لیے گزرنے والے 100 دن 100 سال کے برابر تھے۔ انروا کے ہائی کمشنر فلپ لازارینی نے کہا ہے کہ غزہ کے عوام پر جو 100 دن گزرے ہیں وہ 100 سال کے برابر تھے، کیونکہ فلسطینی عوام کو اسرائیلی بمباریوں کے سبب 1948 کے بعد سب سے بڑی جبری نقل مکانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے حملوں کی وجہ سے غزہ کے زیادہ تر عوام، جن میں بچے بھی شامل ہیں، زندگی بھر جسمانی اور ذہنی چوٹوں کا شکار رہیں گے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں یونیسیف کے دفتر کے میڈیا افسر سلیم اویس نے بھی غزہ کی پٹی میں بچوں کے مسائل کے حوالے سے کہا کہ غزہ میں بچوں کو پانی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے موت کے خطرات لاحق ہیں۔ صہیونی حکومت کے فوجی ترجمان نے مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں پر حزب اللہ لبنان کے کامیاب میزائل حملوں کا اعتراف کیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ مقبوضہ سرزمین کے شمالی علاقے میں واقع کفر یوال پر حزب اللہ کی جانب سے اینٹی آرمر میزائل حملے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ فلسطین کے مزاحمتی جیالوں نے بھی صہیونی حکومت کی مسلح فوج کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، اور گزشتہ 100 دنوں کے دوران اسرائیل کے 900 سے زیادہ مرکاؤ ٹینکوں، بکتر بند اور فوجی گاڑیوں کو اپنے حملوں میں تباہ کر دیا، اور صہیونیوں کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک غزہ کی جنگ میں 500 صہیونی فوجی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بعض صہیونی ذرائع نے بھی غزہ کی زمینی جنگ میں صہیونیوں کے جانی نقصانات کے اعداد و شمار کو اعلان شدہ اعداد و شمار سے کئی گنا زیادہ بتایا ہے۔ ایک صہیونی فوجی نے جو ابھی حال ہی میں غزہ جنگ سے واپس لوٹا ہے، صہیونی فوجیوں کی ہلاکتوں کے اعلان شدہ اعداد و شمار کو مسترد کرتے ہوئے غزہ میں 3,000 فوجیوں کے ہلاک ہونے اور 11,000 فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ اس خبر کی بعض صہیونی ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے بھی صہیونی دشمن کو مقبوضہ علاقوں میں گھیر رکھا ہے اور اس کے فوجی ٹھکانوں اور ساز و سامان پر حملے کر کے اسے کاری ضرب لگائی ہے۔ عراق کی تحریک اسلامی استقامت نے فلسطینیوں کے خلاف امریکی اور صہیونی جارحیت کے جواب میں عراق اور شام میں 3 امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ عراق کی تحریک اسلامی استقامت نے شام میں خراب الجیر اور کونیکو اور عراق میں اربیل ایئرپورٹ کے قریب واقع امریکی فوجی اڈے پر راکٹوں اور ڈرون طیاروں سے حملہ کیا۔ جنگ غزہ شروع ہونے کے بعد سے صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں بنیادی تنصیبات، رہائشی علاقوں اور ہسپتالوں، نج طبی مراکز اور اسکولوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، جبکہ فلسطین کی تحریک استقامت میں شامل مختلف فلسطینی گروہوں کی جانب سے صہیونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، جو غزہ کے عوام کے دفاع اور حمایت میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اس درمیان عراق کی تحریک استقامت اسلامی نے بھی فلسطینیوں کے خلاف جاری جارحیت کے جواب میں عراق و شام میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو 100 سے زائد بار نشانہ بنا کر امریکہ کو اس بات کا کھلا پیغام دیا ہے کہ غزہ کے عوام کے قتل عام میں غاصب صہیونی حکومت کی حمایت کرنے کا امریکہ کو سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت نے غزہ پر اپنے جارحانہ حملوں کے دوران اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کیا ہے، کہا ہے کہ علاقے میں مزاحمتی فورسز اپنی کارروائیاں خود مختاری کے ساتھ انجام دے رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پورے ایران کے آئمہ جمعہ اور ولی فقیہ کے نمائندوں کے اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے شہید سلیمانی کو عالمی سطح پر دہشت گردی سے مقابلے کا ہیرو قرار دیا اور صہیونی حکومت کے مقابلے میں حزب اللہ لبنان کے رویے کا ذکر کرتے ہوئے اس امر پر تاکید کی کہ علاقے من جملہ یمن میں مزاحمتی فورسز آزادانہ اور مستقل طور پر اور اپنی مصلحتوں کے دائرے میں اقدامات کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر شام اور عراق میں مزاحمتی عناصر داعش اور دہشت گردی سے مقابلہ نہ کرتے تو آج شام اور عراق کی صورتحال مختلف ہوتی، اور اگر مزاحمتی طاقتیں سیکیورٹی کے انتظامات نہ سنبھالتی تو آج صہیونی حکومت اپنی 4 دیواری میں ہی محدود نہ ہوتی اور خطہ مختلف صورتحال سے دوچار ہوتا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے دورہ تہران میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے اہم دو طرفہ اور علاقائی مسائل پر بات چیت کی ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اپنے دو روزہ دورہ ایران پر اتوار کو تہران پہنچے تھے. ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے اپنی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے معاملات سمیت علاقے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی. اس ملاقات میں اسی طرح چابہار بندرگاہ کے توسیعی منصوبے کو جلد سے جلد مکمل کیے جانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ کی قرارداد پر الیکشن ملتوی کرنے سے انکار کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے سینٹ کی قرارداد پر سینٹ سیکرٹریٹ کو خط لکھ دیا. لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آپ کی قرارداد کا جائزہ لیا. ماضی میں بھی عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات موسم سرما میں ہوتے رہے ہیں. خط میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے مشاورت کے بعد پولنگ کے لیے 8 فروری کی تاریخ مقرر کی گئی تھی. اسی کے ساتھ خبریں اختتام پذیر ہوئیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے. پیش کر رہی تھی ہماری ساتھی شائستہ درانی. اور آئیے اب چلتے ہیں پاکستان. فلسطین کی حمایت میں کراچی میں ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی. ریلی کے شرکا نے فلسطین کی حمایت اور غاصب سینی حکومت سے اپنی شدید نفرت و بیزاری کا اعلان کیا. تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے صفدر عباس.
جماعت اسلامی کراچی کے تحت شارع فیصل پر عظیم الشان غزہ ملین مارچ کیا گیا، جس میں مرد و خواتین، بچے، بزرگ، نوجوانوں سمیت مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی. شرکے نے فلسطینی مسلمانوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا. فضا لبیک یا اقصی کے نعروں سے گونجتی رہی.
لبیک 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 یا غزہ، لبیک 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 یا غزہ.
موسم کی ٹھنڈک کے باوجود خواتین کے ساتھ چھوٹے اور ننھے بچے بھی بڑی تعداد میں شریک تھے. شرکے نے ہاتھوں میں فلسطین کے جھنڈے اور غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بینرز اٹھا رکھے تھے.
ایمان ہمارا ہے،
مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی رہنما مولانا حسن ظفر نے اپنے خطاب میں کہا کہ اہل غزہ نے دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. فلسطینیوں کا خون اور شہادتیں رائے گا نہیں جائیں گی.
غزہ ملبے کا ڈھیر بن رہا ہے، یہ خون ناحق کبھی رائے گا نہیں جائے گا.
جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے غزہ ملین مارچ سے خطاب میں کہا، 100 دن ہو گئے اسرائیلی فوج معصوم بچوں پر فضائی بمباری کر کے شہید کر رہی ہے. الاقصی طوفان نے اسرائیل کو شکست دے دی ہے.
25,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 70% جس میں بچے اور خواتین ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ 7 اکتوبر کو حماس کے اقدام نے اسرائیل کو شکست دے دی ہے. الحمدللہ اس کی فوجی طاقت ریزہ ریزہ ہوئی ہے، اس کی ٹیکنالوجی کو شکست ہوئی ہے، اس کا غرور خاک میں مل گیا ہے.
شرکا کا کہنا تھا کہ 100 روز سے فلسطینیوں پر بمباری جاری ہے. مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. اقوام متحدہ فلسطین میں جنگ بندی کروانے میں اپنا مؤثر کردار ادا کرے.
ہم ان بھائیوں کے ساتھ شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، ان کے جذبوں کے سلام کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کو یہاں پر دعویٰ کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے آئے ہیں. ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کو دکھانے کے لیے آئے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں.
پہلے دن سے یہی رہا ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر جو بمباری کی جا رہی ہے، جو خون ریزی کی جا رہی ہے، جو وہاں نسل کشی کی جا رہی ہے، اس کو روکا جائے.
100 دن کے اندر صرف 25,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں، جس میں عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے سب شامل ہیں. پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، رہنے کا رہائش نہیں ہے.
سب دیکھ رہے ہیں بہت زیادتی ہو رہی ہے. اتنا ظلم ہوا ہے، اس سے پہلے اتنا بڑا ظلم کبھی میں نے اپنی تاریخ میں اتنا بڑا نہیں دیکھا.
مارچ کے شروع کا کہنا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب دنیا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا سورج طلوع ہوتے دیکھے گی۔ مارچ کے شرکا نے مطالبہ کیا کہ فلسطین میں فوری طور پر جنگ بندی عمل میں لائی جائے۔ صفدر عباس، کراچی۔
سامعین، یہ تھے کراچی سے ہمارے نمائندے صفدر عباس، جو فلسطینی عوام کی یکجہتی کے جیتی جاگتی تصویر کو زبانی پیش کر رہے تھے۔ آئیے اب اسٹوڈیو میں سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے، تشریف فرما ہمارے عزیز ساتھی محترم جناب حسین تقوی صاحب، ان کی خدمت چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ جی تقوی صاحب، غزہ کی جنگ کو 100 دن پورے ہو گئے ہیں، اس غیر متوازن جنگ میں غاصب سینی حکومت نے کیا کھویا اور کیا پایا، کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ غاصب صہیونی حکومت نے صرف کھویا ہی کھویا ہے، پایا ابھی تک کچھ نہیں ہے، اور غزہ کے اس جنگ کو 100 دن ایسی حالت میں پورے ہوئے ہیں کہ غزہ ایک ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ غزہ کے 70% سے زیادہ رہائشی جو عمارتیں ہیں وہ مکمل طور پر ویران ہو گئی ہیں، جو بچی ہوئی ہیں وہ بھی تقریباً جو ہیں وہ خستہ حال ہیں، زمیں بوس ہونے کے نزدیک ہیں۔ غزہ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، غزہ میں شہادتیں جو ہیں وہ 25,000 کے قریب قریب پہنچنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ کے اندر جو ہے وہ 60,000 سے زیادہ زخمی ہیں، شہادتوں میں بچے سب سے زیادہ ہیں، عورتیں اس سے کم ہیں، اور اس کے علاوہ جو ضعیف العمر افراد ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ یہاں پر یہ غزہ کی صورتحال ہے۔ اس طرف اگر دیکھیں تو اس وقت 65,000 ٹن سے زیادہ بارود جو ہے وہ ابھی تک غاصب صہیونی حکومت غزہ پر برسا چکی ہے، کہ جو ایک چھوٹی سی جگہ میں اتنا بڑی تعداد کے اندر جو ہے جو یہ مادہ ہے بموں کا، اس کا گرایا جانا، اس کی تاریخ جو ہے میں مثال بہت کم ملتی ہے۔ بہرحال دوسری طرف غزہ میں جو صورتحال ہے اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ غزہ قوی ہے، فلسطینی اپنے نظم العین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور غاصب صہیونی حکومت 100 دن گزر جانے کے باوجود بھی اپنا کوئی بھی ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ غزہ کامیاب ہے اور غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ ناکامی کے ایک سمبل میں تبدیل ہو گیا ہے، اور پوری دنیا غاصب صہیونی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہے، اور دنیا میں اس کی مثالیں جو ہیں موجود ہیں۔ چونکہ وقت تنگ ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو اسی بات پر ختم کروں گا کہ حقیقی فاتح اس جنگ کے فلسطین کے مظلوم عوام ہیں۔
بہت بہت شکریہ تقوی صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام اسلام کا بول بالا اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا سہارا دیا اس کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کی محبت ہے ایمان کامل اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع لیجیے آپ سماعت فرمائیے فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. سامعین فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ سامعین مستفیض ہوں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
شاعر کہتا ہے کس عمر میں علی نقی بے پدر ہوئے کس عمر میں علی نقی بے پدر ہوئے بچپن میں دل پہ چوٹ لگی نوحہ گر ہوئے یثرب میں جانشین شہ بحر و بر ہوئے یہ وارث بضاعت خیر البشر ہوئے علم و عمل کو مان لیا شیخ و شاب نے علم و عمل کو مان لیا شیخ و شاب نے کیا کم سنی میں پائی بزرگی جناب نے. سامعین 3 رجب المرجب آسمان امامت و ولایت کے 10ویں درخشاں ستارے فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. 3 رجب سن 254 ہجری قمری میں فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی. آپ 212 ہجری قمری میں شہر مدینہ منورہ کے قریب واقع علاقے سریا میں اس دنیا میں تشریف لائے اور آسمان امامت و ولایت کے 9 درخشاں ستارے اور شیعہ مسلمانوں کے 9 امام فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی آغوش تربیت میں پروان چڑھے. آپ نے اپنے والد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی امامت و رہنمائی کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کی عمر ابھی 6 سال 5 مہینے کی تھی کہ ستمگر عباسی ملوکیت نے آپ کے والد کو ایام شباب میں ہی شہید کر دیا، اور آپ نے بھی اپنے والد حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی طرح چھوٹی عمر میں امامت کا عہدہ سنبھالا، اور آپ کی مدت امامت 33 سال ہے۔ چھٹے برس میں امامت اسی کو ہے زیبا، چھٹے برس میں امامت اسی کو ہے زیبا، جو نور حق بھی ہے اور شمع پنجتن بھی ہے۔ ہے یہ بھی ایک درے دریائے مجمع البحرین، ہے یہ بھی ایک درے دریائے مجمع البحرین، دل حسین بھی ہے دلبر حسن بھی ہے۔ زہے امام علی نقی کا عہد عجیب، گہن میں چاند ہے لیکن وہ ذوفکن بھی ہے۔
سامعین، فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام نے حقیقی اسلام کی جانب رہنمائی کی، بھرپور جد و جہد کی۔ اس دور کے بہت سے علماء اور دانشوروں نے آپ سے کسب فیض کیا اور علم و کمال کے مدارج طے کیے۔ ہر خاص و عام میں فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی مقبولیت اور آپ کے علم و فضل سے عباسی حکمرانوں کے اندر کینہ و حسد کے شعلے بھڑک اٹھے، اور عباسی حکمران کی سازشوں کے تحت آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت کا سال 212 ہجری قمری اور شہادت 254 ہجری میں واقع ہونے کے بارے میں اتفاق ہے، لیکن آپ کی تاریخ ولادت اور شہادت میں اختلاف ہے۔ ولادت کو بعض مورخین نے 15 ذی الحجہ اور بعض نے 2 یا 5 رجب بتائی ہے، اسی طرح شہادت کو بعض 3 رجب مانتے ہیں، لیکن شیخ کلینی اور مسعودی نے 25 جمادی الثانی بیان کی ہے۔
البتہ رجب میں امام ہادی علیہ السلام کی پیدائش کا ایک قوی احتمال دعائے مقدسہ ناحیہ کا جملہ ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں: اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی وابنہ علی ابن محمد المنتجب۔ آپ کا نام گرامی علی اور لقب ہادی، نقی، نجیب، مرتضی، ناصح، عالم، امین، مؤتمن، منتجب اور طیب ہیں۔ البتہ ہادی اور نقی معروف ترین القاب میں سے ہیں۔ آ حضرت کی کنیت ابو الحسن ہے، اور یہ کنیت 4 اماموں یعنی امام علی ابن ابی طالب، امام موسیٰ بن جعفر اور امام رضا علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ تنہا ابو الحسن صرف امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو ابو الحسن اول، امام رضا علیہ السلام کو ابو الحسن ثانی، اور امام علی النقی علیہ السلام کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے۔
سامعین، امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ کے قریب ایک قریے بنام سریا میں ہوئی ہے، جسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آباد کیا اور کئی برسوں تک آپ کی اولاد کا وطن رہا ہے۔ حضرت امام علی النقی علیہ السلام کا دور امامت عباسی خلفہ معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین اور معتز کے ہم عصر تھا۔ حضرت امام علی النقی علیہ السلام کے ساتھ عباسی خلفہ کا سلوک مختلف تھا، بعض نے امام کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو کسی نے حسب معمول برا، البتہ سب کے سب خلافت کو غصب کرنے اور امامت کو چھیننے میں متفق اور ہم عقیدہ تھے، جن میں سے متوکل عباسی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نسبت دشمنی رکھنے میں زیادہ مشہور تھا، اور اس نے خاندان رسالت کو آزار و اذیت پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ اماموں کی قبروں کو مسمار کیا، خاص کر قبر مطہر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے اطراف کے تمام گھروں کو مسمار کر کے اور وہاں کھیتی کرنے کا حکم دیا۔
سامعین، متوکل نے حضرت امام نقی علیہ السلام کو 243 ہجری میں مدینہ منورہ سے سامرہ بلایا۔ عباسی خلفہ میں سے صرف منتصر باللہ نے اپنے مختصر دور خلافت میں خاندان امامت و رسالت کے ساتھ قدر نیک سلوک کیا۔ حضرت امام علی النقی علیہ السلام کو سامرہ عباسیوں کے دارالخلافہ میں 11 سال ایک فوجی چھاونی میں قید رکھا گیا۔ اس دوران مکمل طور پر لوگوں کو اپنے امام کی ملاقات سے محروم رکھا گیا۔ آخر کار 3 رجب اور دوسری روایت کے مطابق 25 جمادی الثانی 254 ہجری کو معتز عباسی خلیفہ نے اپنے بھائی معتمد عباسی کے ہاتھوں زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا۔
سامعین، عباسی خلافت کا یہ دور چند ایک خصوصیات کی بنا پر دوسرے ادوار سے مختلف ہے، لہٰذا بطور اختصار اس کا ہم یہاں جائزہ لیں گے۔ اول یہ کہ خواہ اموی خلافت کا دور ہو یا عباسی کا، خلافت ایک عظمت و حیثیت رکھتی تھی، لیکن اس دور میں ترک اور غلاموں کے تسلط کی وجہ سے خلافت گیند کی مانند ایک بازیچہ بن گیا تھا، جس طرف چاہے پھیرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ عباسی خلفاء اپنے دور خلافت میں عیش و نوش اور شراب خوری وغیرہ کے فساد و گناہ میں غرق تھے، جس کو تاریخ نے ضبط کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ عباسی خلفاء کے مظالم سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ جسے قلم لکھنے سے قاصر ہے۔ چوتھے یہ کہ اس زمانے میں عباسی حکومت کی یہ کوشش رہی کہ معاشرے میں علویوں سے نفرت پیدا کرائی جائے اور جھوٹے اور بے بنیاد بہانوں پر ان کا بے رحمانہ قتل و غارت کیا جاتا تھا، کیونکہ علوی تحریک کو عباسی حکومت ہمیشہ اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ اسی لیے اس سلسلے کی ایک کڑی یعنی امام ہادی علیہ السلام کو حکومت وقت نے مدینے سے سامرہ بلایا اور فوجی چھاؤنی میں بہت سخت حفاظتی انتظام کے ساتھ 11 سال قید و بند میں رکھا۔
سامن، عباسی خلفاء میں سے خصوصاً خلیفہ متوکل سب سے زیادہ علویوں اور شیعوں کے ساتھ عجیب دشمنی رکھتا تھا، اس لیے یہ دور تاریخ کا سب سے زیادہ سخت ترین اور سیاہ ترین دور کہا جاتا ہے۔ لہذا امام ہادی علیہ السلام اس خلیفہ کے زمانے میں اپنے ماننے والوں کے لیے پیغام بہت ہی خفیہ طور پر اور احتیاط کے ساتھ پہنچاتے تھے۔ چونکہ امام سخت نگرانی میں تھے، اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے وکالت اور نمائندگی کے طریقے کو اپنایا تھا۔ امام ہادی علیہ السلام کے سخت ترین شرائط کے زمانے میں دیگر مکاتب اور مذاہب کے ماننے والے اپنے عروج پر تھے اور باطل عقائد اور نظریات مثلاً جبر و تفویض اور خلق قرآن وغیرہ نے جامع اسلامی اور شیعوں کے محافل میں نفوذ کر کے امام علیہ السلام کی ہدایت و رہبری کی ضرورت کو دو چندہ کر دیا تھا، اور بہت سارے مناظرے ان موضوعات پر روشن گواہ ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام علمی میدان میں دنیا کے تمام علماء سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ آپ تمام قسم کے علوم و معارف سے آگاہ تھے۔ آپ نے حقائق کے اسرار اور مخفی امور کو واضح کیا۔ تمام علماء و فقہا شریعت اسلامیہ کے پیچیدہ اور پوشیدہ مسائل میں آپ ہی کے روشن و منور نظریے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ اور آپ کے آبا و اجداد کا سخت دشمن متوکل بھی جس مسئلے میں فقہا میں اختلاف پاتا تھا، اس میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا تھا اور سب کے نظریات پر آپ کے نظریے کو مقدم رکھتا تھا۔ متوکل نے چند سپاہیوں کو رات میں امام کے گھر پر حملے اور آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی اچانک امام کے گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ امام بالوں کا کرتا پہنے اور ان کی چادر اوڑھے ہوئے تنہا ریگ اور سنگریزوں کے فرش پر روبا قبلہ بیٹھے ہوئے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا برائی اختیار کرنے والوں نے یہ اختیار کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر قرار دے دیں گے کہ سب کی موت و حیات ایک جیسی ہو؟ یہ ان لوگوں نے نہایت بدترین فیصلہ کیا ہے۔
سامعین، امام علی النقی علیہ السلام متوکل کی سختیوں سے تنگ آ گئے۔ اس نے اپنی سنگ دلی کی بنا پر امام پر ہر طرح سے سختیاں کی۔ اس وقت امام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سب سے اجل و اشرف دعا کی، جس کو مظلوم کی ظالم پر بد دعا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ دعاؤں کے خزانے میں سے ہے۔ امام علی النقی علیہ السلام معتمد عباسی پر بہت گرا گزر رہے تھے۔ امام اسلامی معاشرے میں عظیم مرتبے پر فائز تھے۔ جب امام کے فضائل برملا ہوئے تو اس کو امام سے حسد ہو گیا، اور جب مختلف مکاتب فکر کے افراد ان کی علمی صلاحیتوں اور دین سے ان کی والہانہ محبت کے سلسلے میں گفتگو کرتے تو وہ اور جلتا، اور اسی لیے اس نے امام کو زہر حلاحل دے دیا۔ جب امام نے زہر پیا تو آپ کا پورا بدن مسموم ہو گیا اور آپ سخت علیل ہو گئے۔ آپ کی عیادت کے لیے لوگوں کی بھیڑ امٹ پڑی، من جملہ ان میں سے ابو ہاشم جعفری نے آپ کی عیادت کی۔ جب انہوں نے امام کو زہر کے درد میں مبتلا دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اسی زہر کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی اور آپ کے فرزند ارجمند امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کی تجہیز اور تکفین کی، آپ کے جسد طاہر کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز میت ادا فرمائی، جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آپ کا جگر اپنے والد بزرگوار کی وفات حسرت آیات پر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا تھا۔
کہاں تلک ہو بیان جفائے اہل جفا، کہاں تلک ہو بیان جفائے اہل جفا، دغا سے عافیت کار شہ کو زہر دیا، قریب شہ کے نہ تھا کوئی عسکری کے سوا، وسیع امام دو عالم نے اپنا اس کو کیا، روانہ خلد کو وہ خاص اے کریم ہوا، اٹھا یہ غل حسن عسکری یتیم ہوا۔ سامرہ میں ہر طبقے کے افراد آپ کی تشییع جنازہ کے لیے دوڑ کر آئے۔ آپ کی تشییع جنازہ میں آگے آگے وزراء، علماء، قضات اور سربراہان لشکر تھے۔ وہ مصیبت کا احساس کر رہے تھے اور وہ اس خسارے کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے جس سے عالم اسلام دوچار ہوا تھا اور اس کا کوئی بدلہ نہیں تھا۔ سامرہ میں ایسا اجتماع بے نظیر تھا۔ یہ ایسا بے نظیر اجتماع تھا جس میں حکومتی پیمانے پر ادارے اور تجارت گاہیں وغیرہ بند کر دی گئی تھیں۔ امام علی النقی علیہ السلام کا جسم اقدس تکبیر اور تعظیم کے ساتھ آپ کی ابدی آرام گاہ تک لایا گیا۔ آپ کو خود آپ کے گھر میں دفن کیا گیا جو آپ کے خاندان والوں کے لیے مقبرہ شمار کیا جاتا تھا۔
سامعین، پروگرام کا اختتام ہم امام علی النقی علیہ السلام کے اس نورانی بیان سے کرنے جا رہے ہیں۔ امام علی النقی علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا لوگ اس کی پرواہ کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اس کی اطاعت کی جائے گی، اور جو خالق کی اطاعت کرتا ہے اسے مخلوقات کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو خالق کو ناراض کرے گا وہ مخلوقات کی ناراضگی کا سامنا کرنے کے لائق ہوگا۔ سامعین، انہی آرائز کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا ریڈیو ٹیلی ویژن کا ادارہ IRIB تمام مسلمانوں کو آسمان امامت و ولایت کے 10ویں درخشاں ستارے فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت تہ دل سے پیش کرتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سلام کہتا ہے فراز عرش مولا، سلام کہتا ہے یہ کون جاتا ہے کعبہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے حسین یہ کرم کار ساز، کیا کہنا درود و عشق و سلام نیاز، کیا کہنا یہ حسن کی نگہ امتیاز، کیا کہنا کسی کا جلوہ اکتا، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے ادھر سے درد کے مالک ہوائے دردائی، یہ کس کی آہت تڑپ کر فضا میں لہرائی، چلے ہونے کدھر ناز سے مسیحائی، کوئی مریض تمہارا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، یہ جانتے ہیں بنے ہو رہے رضا کے لیے، بہت دنوں سے ہو بے چین کربلا کے لیے، حسین مڑ کے ذرا دیکھ لو خدا کے لیے، رواق مشد زہرا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، نظر کے ہیں یہ اشارے زبان نہیں کھلتی، کسی کے درد کے مارے زبان نہیں کھلتی، نبی کے راج دلارے زبان نہیں کھلتی، دلوں کا درد مسیحا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، سلام لیجئے آقا اب اپنے بندوں کا، ہر ایک قوم کے ملت کے حق پسندوں کا، سلام سارے زمانے کے درد مندوں کا، حسین سارا زمانہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ ایک بار پھر ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں فرزند رسول کی شہادت کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ سب کی صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ لیجیے اب آئیے اگلے مرحلے میں سماعت فرمائیے پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں۔ راج ناتھ سنگھ نے سابق فوجیوں کی فلاح اور بہبود سے متعلق حکومت کے عزم کا اعادہ کیا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اتوار کو سابق فوجیوں کی فلاح و بہبود کے تئیں حکومت کے پابند عہد رہنے کو دہراتے ہوئے کہا کہ ون رینک ون پینشن اسکیم کے نفاذ سے لے کر حفظان صحت اور دوبارہ ملازمت فراہم کرنے تک حکومت سابق فوجیوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ شمالی ہندوستان میں شدید سرد لہر، دہلی گھنے کوہرے کی لپیٹ میں، 10 میٹر دور سے بھی گاڑیوں کا نظر آنا مشکل ہے۔ دہلی پولیس نے شہریوں سے محتاط ڈرائیونگ کی اپیل کی۔ آج حج درخواست کا آخری دن، توسیع کا امکان کم۔ 1,60,000 عازمین کی درخواستیں ملی، مہاراشٹرا سے 24,935 امیدوار۔ گجرات سڑک کنارے نماز پڑھنے پر ٹرک ڈرائیور گرفتار۔ ایک طرف ایودھیا میں رام مندر کے افتتاح کے جشن میں پورے ملک کے سرکاری ادارے بھی شامل ہیں، تو دوسری جانب گجرات میں ٹرک روک کر سڑک کے کنارے نماز ادا کرنے پر ایک ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بلقیس بانو کیس کا واحد گواہ آج بھی رات کو چیخ کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ 28 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ اس نوجوان کی عمر اس وقت 7 سال تھی جب اس نے اپنی ماں اور بڑی بہن کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ محبت کے فروغ اور آئین کے تحفظ کے لیے راہل گاندھی پھر رواں۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر۔ گجرات پولیس نے سڑک پر نماز پڑھنے پر ٹرک ڈرائیور کو کیا گرفتار۔ بی جے پی نے اپوزیشن لیڈروں کو انتخابی مہم سے روکنے کے لیے ای ڈی کو اپنا ہتھیار بنایا، گوپال رائے کا سنگین الزام۔ بھارت جوڑو نیائے یاترا، راہل گاندھی نے منی پور کے تھوبل سے شروع کی یاترا، لوگوں کا جمع غفیر امٹ پڑا۔ دہلی این سی آر میں سردی کی لہر جاری، درجہ حرارت 3.5 ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔ چھتیس گڑھ کے بی جے پی حکومت نے خواتین کے روزگار کو تالے لگا دیے، کانگریس دور کی اسکیم تعطل کا شکار۔ گھر والے دروازہ بند کر کے سوئے تو سوتے ہی رہ گئے، سردی سے بچنے کے لیے انگیٹھی جلانا پڑا مہنگا۔ بی جے پی کو بڑا جھٹکا، کونسلر گرو چرنجیت سنگھ کالا عام آدمی پارٹی میں شامل۔ اور سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی اب سرخیاں۔ عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد بھی بعد نہیں آئے گا اسرائیل، شیطانی چکر یا کچھ اور، اسرائیل کو کوئی نہیں روک سکتا، غزہ میں ہر صورت جنگ جاری رکھی جائے گی، نیتن یاہو۔ آج فلسطین کے دفاع کے لیے آمادہ پوری اسلامی امت، صدر ایران۔ غزہ کی پٹی پر ادویات کی ترسیل ممکن بنانے کے معاہدے کے سلسلے میں حماس کے رہنما نے قطر کا شکریہ ادا کیا۔ تائیوان کے صدارتی انتخابات میں لائی چنگ کامیاب، عراق اور شام میں ترکیہ کے فضائی حملے۔ اور سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ پہلے روزنامہ جنگ کی سرخیاں۔ الیکشن گہما گہمی، سیاسی قائدین متحرک، بلاول کے انتخابی جلسے، ترین بھی میدان میں۔ پی ٹی آئی نئی پالیسی کی تلاش میں، فیلڈ ہی نہیں رہی، ہم مختلف صورتحال میں چلے گئے، کوئی نہ کوئی پالیسی بنائیں گے، حامد خان۔ پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد حیثیت سے انتخابی نشانات الرٹ۔ غزہ جنگ کے 100 روز مکمل، اسرائیلی جاری ہے جاری، مزید 135 فلسطینی شہید۔ مسئلہ فلسطین کو دو ریاستی حل کہنے والا امریکی ایجنٹ کہلائے گا، جماعت اسلامی کا شارع فیصل پر غزہ ملین مارچ۔ کراچی قومی کی 22 سیٹوں پر پی ٹی آئی امیدوار آزاد لڑیں گے۔ غداری کیس، مشرف کی سزائے موت برقرار رکھنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ غزہ جنگ پر بائیڈن نیتن یاہو سے ناراض، 20 دن سے فون پر بات نہیں ہوئی۔ جاوید ہاشمی کے داماد زاہد بہار گرفتار، فلک ناز کو برنمبول جانے سے روک دیا گیا۔ کراچی کے میئر، ڈپٹی میئر کی کارنر میٹنگز میں شرکت، الیکشن کمیشن کا نوٹس۔ بیرسٹر گوہر کے گھر چھاپے کا معاملہ، ایس ایچ او سمیت 5 افراد معطل۔ انگلش چینل میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 5 ہلاک۔ غزہ کی جنگ 1948 میں اسرائیلی تنازع سے کہیں بدتر ہے۔ عیسائیوں کے گروپ پر جنسی زیادتیوں میں ملوث ہونے کا الزام۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی سرخیاں۔ سول ایویشن کا آڈٹ، عالمی ہوا بازی تنظیم کی ٹیم رواں ماہ پاکستان آئے گی۔ لاہور ہائی کورٹ، عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے تمام مقدمات کی تفتیشی افسران سے جواب طلب۔ پی ٹی آئی کو ایک اور سیاسی جھٹکا، قومی اسمبلی کی اقلیتی نشستوں کے کوٹے سے بھی محروم۔ لاہور، کسان بورڈ کے زیر اہتمام احتجاج، مظاہرین گیٹ توڑ کر رسوئی گیس آفس میں داخل ہوئے۔ مظاہرین نے حکومت اور رسوئی گیس حکام کے خلاف نعرے بازی کے اور مطالبات کی منظوری تک پیچھے نہ ہٹنے کا کر دیا اعلان۔ پشاور ہائی کورٹ، بچوں کے بھیک مانگنے پر قابو نہ پانے کی صورت میں وزیر اعلیٰ کو طلب کرنے کا عندیہ۔
رات 9 بجے کے بعد بچے سڑک پر نظر نہیں آنے چاہیے، اس مسئلے کو ٹھیک نہیں کیا تو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کو بلاتا ہوں، چیف جسٹس ابراہیم خان۔ کوئٹہ، گیس پریشر میں کمی، بلوں میں اضافے کے خلاف شہری سراپا احتجاج۔ اور سامعین، اب جسارت کی سرخیاں، گرفتار ہو گیا تو جیل سلیکشن لوں گا، شیخ رشید۔ کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ اور سامعین، روزنامہ جسارت کے دائرے پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے شکست خوردہ امریکہ جنگ پھیلانا چاہتا ہے۔ اخبار لکھتا ہے اسرائیلی غزہ اور فلسطین میں جنگ ہار چکا، امریکہ اور اس کے حواری بھی ناکام ہو چکے، لیکن یمن، لبنان اور ارد گرد کے دوسرے علاقوں کو میدان جنگ بنانے کی امریکی کوشش جاری ہیں۔ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ اب اسرائیل کی جانب سے نسل کشی کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ نے نہایت ٹھوس دلائل کے ساتھ اسرائیل کی نسل پرستی کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کیا ہے، اور اسرائیل کی ناکامی اور جھنجھلاہٹ کا اس امر سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم اپنے اس اعلان سے مکر گئے کہ غزہ کو خالی کرایا جائے، اور مزید جھنجھلاہٹ پر مبنی بیان دیا کہ عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دلائل منافقت نہیں ہے، معاف کیجیے گا، منافقت ہے۔ بہت خوب، جنوبی افریقہ تو خود برسا برس نسل پرستی کا شکار رہا، اور نیلسن منڈیلا کی جدوجہد نے اس ملک سے نسل پرستی کو سرکاری طور پر ختم کر ڈالا۔ اس ملک کی جانب سے اسرائیل کے خلاف نسل کشی اقدامات پر عدالت انصاف میں مقدمے کو منافقت کہنا اسرائیلی وزیراعظم کی ڈٹھائی ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ اب دنیا کے کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک اسرائیل کے خلاف محاذ گرم کیے ہوئے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب نشریات کا آخری پروگرام فلسطین کے حوالے سے۔ غزہ خاک و خون میں سماعت فرمائیے اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اور یہیں پر ہماری دوسری مریض بھی ختم ہو جائے گی۔ خدا حافظ۔
سامعین، فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون میں لے کر حاضر خدمت ہیں، غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ایسے تعلقات جس کے مغربی ایشیا کے علاقے پر گزشتہ 75 برسوں میں ناقابل تردید اثرات اور نتائج مرتب ہوئے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ارے مومنوں، تم کہاں سو گئے ہو؟ ارے مومنوں، تم کہاں سو گئے ہو؟ فلسطین کے مسلم لوٹے جا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے فلسطین سے تم کو، آواز آ رہی ہے فلسطین سے تم کو، جلدی سے آؤ بچانے تم ہم کو۔ ارے مومنوں، تم کہاں سو گئے ہو؟ فلسطین کے مسلم لوٹے جا رہے ہیں۔
سامعین، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ واشنگٹن صہیونی حکومت کے اصلی حامی اور اتحادی کے طور پر غزہ پٹی میں جارحیت اور ہر قسم کے جنگی جرائم اور نسل کشی کے ارتکاب میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جب اسرائیل نے 1948 عیسوی میں ایک قابض حکومت کے قیام کا اعلان کیا تو امریکہ وہ پہلا ملک تھا جس نے اسے تسلیم کیا۔ واشنگٹن کا دعویٰ ہے کہ یہ 75 سالہ دوستی اور اتحاد اپنے آغاز سے ہی باہمی مفادات اور مشترکہ جمہوری اقدار پر مبنی ہے، اور دونوں فریقوں کی جمہوریت، اقتصادی خوشحالی اور علاقائی سلامتی کے عزم نے انہیں متحد کیا ہے۔ لیکن گزشتہ چند دہائیوں کے حقائق اور واقعات اس دعوے کی نفی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سامعین، اسرائیل کی اسٹریٹجک حمایت کا سلسلہ تمام امریکی حکومتوں کی طرف سے ہر دور میں جاری رہا ہے، تاہم 1960 عیسوی کی دہائی میں جون 1967 کی جنگ شروع ہونے اور فرانس کی طرف سے اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی کے بعد امریکہ اسرائیل کے اہم اور اسٹریٹجک حامی کے طور پر سامنے آیا۔ امریکہ نے صہیونی حکومت کو جدید F-4 جنگی طیارے فراہم کر کے عربوں پر غاصب صہیونی حکومت کی فوجی برتری کے لیے زمین ہموار کی۔ 1973 عیسوی میں کیپور جنگ کے دوران اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن نے اسرائیل کو لامحدود فوجی ساز و سامان کی فراہمی کا حکم دیا۔ اس نے تل ابیب کو اس جنگ میں کامیابی دلوانے کے لیے لامحدود سہولیات فراہم کی۔ امریکہ میں جمی کارٹر کے دور صدارت میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے اقدام کے ساتھ فلسطینیوں کے سیاسی حقوق کی بظاہر حمایت کی وجہ سے واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان تعلقات میں کچھ تناؤ دیکھنے میں آیا۔ سامعین، رونالڈ ریگن کے دور صدارت میں اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی تعاون اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کی حمایت کے دائرے میں فلسطین لبریشن آرمی یعنی PLO کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہوا۔ مارچ 1990 میں اگلے امریکی صدر جارج بش نے اعلان کیا کہ مشرقی بیت المقدس مقبوضہ علاقوں کا حصہ ہے اور اسرائیل کی خود مختاری کا اطلاق اس پر نہیں ہے، لیکن اسی عرصے میں امریکہ نے ایک بار پھر اس حکومت کی سلامتی کے حوالے سے اپنے وعدوں کا اعلان کیا، خاص طور پر کویت پر عراق کے حملے کے بعد بل کلنٹن کی صدارت کے دوران 13 دسمبر 1993 عیسوی کو انہوں نے اسرائیل اور PLO کے درمیان اوسلو معاہدے کے لیے زمین ہموار کی۔ جارج ڈبلیو بش کے دور صدارت میں امریکہ نے مقبوضہ علاقوں میں بستیوں کو فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا اور غزہ پٹی سے تل ابیب کے انخلاء کی حمایت کرتے ہوئے اسے روڈ میپ کے عمل کی طرف واپس جانے کا ایک طریقہ قرار دیا اور دو ریاستی حل کا فارمولہ پیش کیا۔ لیکن 2006 میں اور 33 روزہ جنگ کے آغاز کے بعد امریکہ نے جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں کو ویٹو کر دیا۔ سامعین، باراک اوباما کے دور صدارت میں امریکہ نے بش دور میں خراب ہونے والے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کی بحالی پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے قابض حکومت اور فلسطینیوں کے درمیان امن قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اوباما کے بطور صدر حلف اٹھانے کے ایک دن بعد اسرائیل قابض فوجی دستے غزہ پٹی سے مکمل طور پر نکل گئے اور امریکہ نے غزہ میں تعمیر نو کے عمل کے لیے $900 ملین کی امداد کا وعدہ کیا۔ اس کے باوجود اوباما نے جون 2009 کی تقریر میں کہا کہ فلسطینیوں کو تشدد سے باز رہنا چاہیے۔ تل ابیب کے لیے واشنگٹن کی حمایت کا اہم موڑ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں شروع ہوا۔ اسرائیل کے لیے ان کی بھرپور حمایت کے ساتھ ساتھ اس کے مشیر اور داماد جیرڈ کشنر کے صہیونی حکومت کے رہنماؤں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے امریکہ نے اسرائیل کے قبضے کی حمایت میں اپنی تمام حدیں پار کر دی۔ ان اقدامات میں بیت المقدس کو صہیونی حکومت کا دارالحکومت تسلیم کرنا، جولان کے اسرائیل کے ساتھ الحاق کو تسلیم کرنا، مغربی کنارے کے ایک حصے کو مقبوضہ فلسطین کے ساتھ الحاق کو تسلیم کرنے کا وعدہ، ابراہم سازشی منصوبے کو عملی جامع پہنا کر عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانا امریکہ کے سازشی منصوبوں کا حصہ رہا ہے، اور واشنگٹن نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اسرائیل کے لیے اپنی فوجی امداد کو ہر سال بڑھائے تاکہ علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کی فوجی برتری برقرار رہے۔ جو بائیڈن کے دور صدارت میں واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان تعلقات میں بہتری کے ساتھ ساتھ بہت سے اتار چڑھاؤ بھی دیکھنے کو ملے۔ جو بائیڈن بارہا نیتن یاہو کی دائیں بازو کی حکومت پر تنقید کر چکے ہیں۔ نتنیاہو کو سرکاری طور پر وائٹ ہاؤس میں مدعو کرنے میں جو بائیڈن کی ناکامی نے عدالتی تبدیلیوں سمیت نتنیاہو کی کابینہ کی پالیسیوں سے امریکی حکومت کے عدم اطمینان کو ظاہر کیا۔ اس کے علاوہ بائیڈن حکومت نے اس سے قبل صہیونی حکومت کی طرف سے 1967 کی مقبوضہ زمینوں میں بستیوں کی توسیع کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن عملی طور پر اس نے اس عمل کو روکنے کے لیے تل ابیب پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ اکتوبر 2023 میں اسرائیل کے وسیع فضائی حملوں کے بعد غزہ کی پٹی پر زمینی حملوں میں بائیڈن حکومت اسرائیل کی غیر مشروط اتحادی بن کر سامنے آئی اور اس نے اسے مکمل سیاسی اور فوجی مدد فراہم کی۔ یاد رہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات ہمیشہ سے اسٹریٹیجک رہے ہیں اور واشنگٹن ہمیشہ سے انہی حکومت کے مکمل حامی کے طور پر سامنے آیا ہے۔
ٹوٹیں گی ظلم کی یہ زنجیریں کب تک، بدلیں گی ہم سب کی تقدیریں کب تک، ٹوٹیں گی ظلم کی یہ زنجیریں کب تک، بدلیں گی ہم سب کی تقدیریں کب تک۔ جلتے ہوئے گھر گرتی ہوئی دیواریں ہیں، سہونی نرغے میں کچھ بیچارے ہیں، جلتے ہوئے گھر گرتی ہوئی دیواریں ہیں، سہونی نرغے میں کچھ بیچارے ہیں، تقریبیں پائیں گی تعمیریں کب تک، ٹوٹیں گی ظلم کی یہ زنجیریں کب تک، بدلیں گی ہم سب کی تقدیریں کب تک۔ اور شتیلا کا لہو سے رنگی آہ فلسطین ہے سارا، زخم ہرا ہے صبرا اور شتیلا کا، لہو سے رنگی آہ فلسطین ہے سارا، خون بہائیں گی یہ سنگینے کب تک، ٹوٹیں گی ظلم کی یہ زنجیریں کب تک، بدلیں گی ہم سب کی تقدیریں کب تک۔
سامین، دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کو سب سے زیادہ امریکی غیر ملکی امداد ملی ہے۔ امریکی کانگریس ریسرچ سینٹر کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے 1948 سے 2023 کے آغاز تک اس حکومت کے لیے $300 بلین کا تعاون کیا ہے، جو کہ امریکہ نے اپنی ریاستوں پر بھی خرچ نہیں کیا۔ امریکہ 1948 کے بعد سے اسرائیل کی اسٹریٹجک فوجی مدد کرتا آ رہا ہے اور یہ مدد اور حمایت امریکہ کے تمام صدور مشترکہ اسٹریٹجک اہداف اور بظاہر جمہوری اقدار کے فروغ اور باہمی روابط کے دائرے میں کرتے رہے ہیں۔ امریکہ ہر سطح پر اسرائیل کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ علاقے میں تل ابیب کی برتری برقرار رہے اور تمام منصوبے علاقے میں امریکی اہداف کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اسرائیل کو ہمیشہ امریکہ میں سرگرم صہیونی لابیوں کی وجہ سے اہم سیکیورٹی امداد ملتی ہے۔ امریکہ مختلف ادوار میں اسرائیل کو علاقے کی برتر فوجی طاقت بنانے کے لیے اقدامات کرتا رہا ہے اور اسی وجہ سے اسرائیل آج تک ایٹمی توانائی کی عالمی تنظیم IAEA کے کسی بھی پروٹوکول کا پابند نہیں ہے۔ اسرائیل کے پاس 400 سے زیادہ ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں، لیکن وہ آج تک اپنی جوہری تنصیبات کے معائنے کی اجازت نہیں دیتا اور اس کے لیے امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا حامی بن کر سامنے آتا ہے۔ امریکہ میں صہیونی لابیاں بھرپور طریقے سے اسرائیل کی حمایت کے لیے ماحول سازگار بناتی ہیں اور امریکی کانگریس میں صہیونی لابیاں اسرائیل کے لیے ہر قسم کی امداد کا بل منظور کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے
ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اس ملک کی کانگریس میں سیونی حکومت کی حمایت اور مدد کے لیے بہت سے بل منظور کیے گئے ہیں۔ ان میں امریکی سینٹ نے جون 2012 میں تل ابیب اور واشنگٹن کے درمیان سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے بل کو متفقہ طور پر منظور کیا تھا۔ اس بل میں ایک بار پھر اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے کے شعبے میں امریکی پالیسی پر زور دیا گیا ہے۔ سہونی لابی ایپیک نے بھی امریکی سینٹ میں اس قانون کی منظوری کا خیر مقدم کیا اور اعلان کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ایک جمہوری اور اسٹریٹجک تعاون کو مزید بڑھایا جائے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اس سے قبل اسرائیل اور امریکہ کے درمیان فوجی تعاون کو فروغ دینے کے مقصد سے اسی طرح کا قانون منظور کیا تھا۔ اسرائیل کو امریکی امداد غیر ملکی فوجی امداد کی شکل میں دی جاتی ہے۔ ماضی میں اسرائیل کو بہت زیادہ اقتصادی امداد بھی ملی ہے۔ اسرائیل کے لیے کانگریس کی جامع حمایت تل ابیب کے لیے بہت سے فوائد کی حامل رہی ہے۔ مثال کے طور پر امریکی فوجی امداد کا ایک حصہ امریکہ میں تحقیق اور ترقی اور اسرائیلی صنعت کاروں سے فوجی ساز و سامان کی خریداری کے لیے مختص کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے لیے امریکی غیر ملکی امداد کی کل رقم سال کے پہلے 30 دنوں میں حکام کو پہنچائی جاتی ہے، جبکہ امریکہ عموماً دیگر ممالک کو قسطوں میں امداد ادا کرتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل مختلف قسم کے سیکیورٹی معاہدوں سے بھی منسلک ہیں، جن میں مشترکہ فوجی مشقیں، تحقیق اور ہتھیاروں کی تیاری شامل ہے۔ سالانہ جوائنٹ کاؤنٹر ٹیروریزم ٹاسک فورس پروگرام اور دیگر باقاعدہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل متعدد علاقائی خطرات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، تاکہ علاقائی لحاظ سے امریکہ تل ابیب کے ذریعے اپنی برتری کو قائم رکھے۔ سامعین، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بعض چیلنجوں کے باوجود واشنگٹن نے ہمیشہ تل ابیب کو فوجی اور اقتصادی امداد کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور اعلی امریکی حکام ہمیشہ اس مسئلے پر زور دیتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی نوعیت دیگر حکومتوں سے مختلف ہے۔ اگرچہ امریکہ ہر سال دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں کے لیے مالی امداد اور ہتھیار مختص کرتا ہے، لیکن اسرائیل اس امداد کا سب سے بڑا وصول کنندہ تصور کیا جاتا ہے۔ در حقیقت امریکی حکومت امریکی ٹیکس دہندگان کی اربوں ڈالر کی رقم سالانہ سیونی حکومت کو فوجی اور اقتصادی امداد کی شکل میں فراہم کرتی ہے۔ ان امداد کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ امریکہ انہیں غیر ملکی امدادی پیکیج کی شکل میں پیش کرے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کو سب سے زیادہ امریکی غیر ملکی امداد ملی۔ اس حقیقت کے باوجود کہ امریکہ بہت سے اقتصادی مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس نے کبھی بھی سیونی حکومت کے لیے اپنی امداد کی رقم میں کمی نہیں کی۔ دریاسنا امریکی حکومت نے اقتصادی بحران کے بہانے اپنی عوامی خدمات کے اخراجات میں بہت زیادہ کمی کر دی ہے۔ شہریوں، خصوصاً تعلیم اور صحت کے اخراجات بھی کم کیے گئے ہیں۔ امریکی کانگریس کی طرف سے سیونی حکومت کی ہم اگیر حمایت، جس میں اسرائیل کو امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر تسلیم کرنے کی منظوری بھی شامل ہے، اسرائیل کو فوجی امداد فراہم کرنے کے علاوہ سیونی حکومت کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ در حقیقت حالیہ برسوں میں امریکی کانگریس نے امریکی اور اسرائیلی اینٹی میزائل سسٹم کی مشترکہ ترقی اور تعمیر کے لیے ایک علیحدہ بجٹ مختص کیا ہے، جو اب تک کئی ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح امریکی کانگریس نہ صرف اسرائیل کی حمایت کے لیے قانونی اقدامات کرتی ہے، بلکہ سیونی حکومت کو مالی امداد فراہم کرنے کے لیے مختلف بل بھی پاس کرتی ہے۔ سیونی حکومت کو امریکہ کی امداد آج ایسے وقت میں مل رہی ہے کہ جب اسرائیلی فوج تقریباً روزانہ فلسطینیوں پر، خاص طور پر غزہ پٹی کو، خاک و خون میں غلطاں کر رہی ہے۔ 2007 کے بعد سے سیونی حکومت نے غزہ پٹی کے محاصرے میں شدت پیدا کرتے ہوئے اس علاقے میں بنیادی اشیاء اور ادویات کی منتقلی کو روک دیا ہے، اور اس علاقے کے باشندوں کو شدید دباؤ میں ڈال دیا ہے، اور 2023 کے اواخر میں غزہ کے ساتھ ایک بڑی جنگ شروع کر دی ہے۔ غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارہ انروا نے خبردار کیا ہے کہ غذائی اشیاء اور ایندھن کو جنگی ہتھیار بنائے جانے کی بنا پر غزہ کا بحران نہایت ابتر ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے انروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں بچوں کی صورتحال وحشتناک بنتی جا رہی ہے، اور آئندہ کی نسل کو سنوارنے میں اب ایک زمانہ درکار ہوگا۔
انروا کا بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے کہا ہے کہ انروا کے سربراہ کے ساتھ ان کی ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے جس میں غزہ کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اقوام متحدہ سے متعلق فلسطینی پناہ گزینوں کے سربراہ فلپ لازارینی نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی بڑھتی اموات، تباہی و بربادی، بھوک مری اور رنج و الم سے گزشتہ 100 دنوں کے دوران انسانیت نہایت شرمسار ہوئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی جارحیت کی بنا پر فلسطینیوں کے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے جنگ و جارحیت کا سلسلہ شروع کیا ہے اور 100 دنوں کے دوران صہیونی حکومت نے غیر انسانی جرائم کا ارتکاب کر کے غزہ کی صورتحال کو وحشتناک بنایا ہے، جہاں عام شہریوں کو بدترین انسانی المیے کا سامنا ہے۔ سامعین، امریکہ اسرائیل کے اسٹریٹیجک اتحادی کے طور پر ہمیشہ اس کی جامع حمایت میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں امریکی کانگریس نے 2014 میں ایک بل منظور کیا تھا جس میں صہیونی حکومت کو واشنگٹن کا اسٹریٹیجک پارٹنر قرار دیا گیا تھا۔ 3 دسمبر کو امریکی ایوان نمائندگان نے 2014 کے یو ایس اسرائیل اسٹریٹیجک پارٹنرشپ ایکٹ کی منظوری دی، جو دفاع اور سلامتی، توانائی، تحقیق، ترقی و پیش رفت، تجارت، زراعت، پانی کے انتظام اور تعلیمی خدمات میں واشنگٹن اور تل ابیب کے تعاون کو فروغ دینے کی عکاس ہے۔ سامعین، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ تقریباً 50 ارب ڈالر کی اشیاء اور خدمات کی سالانہ دو طرفہ تجارت ہوتی ہے۔ یہ دو طرفہ تعلقات کئی معاہدوں سے مضبوط ہوئے ہیں، جن میں 1985 کا امریکہ اسرائیل تجارتی معاہدہ ایف ٹی اے بھی شامل ہے۔ 1985 میں ایف ٹی اے پر دستخط کے بعد سے امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن گیا ہے۔ اقتصادی تعاون کو آسان بنانے کے لیے مشترکہ اقتصادی ترقی گروپ کا سالانہ اجلاس منعقد کیا جاتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دو طرفہ سائنس فاؤنڈیشن، دو طرفہ زرعی تحقیق اور ترقی فاؤنڈیشن، دو طرفہ صنعتی تحقیق اور ترقی فاؤنڈیشن اور یو ایس اسرائیل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے سائنسی اور ثقافتی تبادلوں کو بھی مربوط کرتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے جولائی 2022 میں عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کا اشتراک کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک ٹیکنالوجی ڈائیلاگ کا انعقاد کیا ہے۔ امریکی اسرائیلی تعلقات عامہ کمیٹی، جسے ایپیک بھی کہا جاتا ہے، امریکہ میں سب سے بڑے اور سب سے زیادہ طاقتور لابنگ گروپوں میں سے ایک ہے۔ 1,00,000 سے زائد ارکان کے ساتھ یہ گروپ امریکی حکومت کی پالیسیوں اور قانون سازی پر اثر انداز ہونے کے لیے ہر سال لاکھوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ اس لابنگ گروپ کی بنیاد 1951 میں آئی ایل کینان نے رکھی تھی، جو ایک امریکی تھا جو 1940 کی دہائی میں تنازعات کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات میں شامل تھا، خاص طور سے عرب اور اسرائیل تنازع کے حوالے سے۔ ایپیک اسرائیل کے لیے ایک انتہائی فعال لابی کے طور پر تشکیل دیا گیا۔ یہ لابی مختلف شعبوں میں صہیونی مفادات کے تحفظ کے لیے امریکہ میں ہمیشہ سرگرم رہتی ہے۔ سامعین، غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی کو 100 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملوں کو 100 دن سے زیادہ دن ایسے عالم میں مکمل ہوئے ہیں کہ امریکہ صہیونی حکومت کا سب سے بڑا حامی ہونے کی حیثیت سے اس کی سیاسی اور اسلحہ جاتی حمایت و مدد کر رہا ہے اور صہیونیوں کے لیے جرائم کا سلسلہ جاری رکھنے کا راستہ کھول رکھا ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے گزشتہ کئی دنوں سے غزہ پٹی کے مرکز میں واقع المغازی اور الاربریج کیمپوں کو اپنے شدید حملوں کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے بھی غرب اردن میں جنین پر یلغار کر دی، جو تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کی استقامت کے نتیجے میں صہیونی فوج کے شدید نقصان کا باعث بنی اور صہیونی فوج کو اس علاقے سے پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ سیونی حکومت نے شمالی رام اللہ میں واقع شہر البیرا اور آرورا کالونی پر حملے کے دوران شہید صالح العروری کی دو بہنوں کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا ہے۔ گزشتہ 100 دنوں کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے غزہ پر 65,000 ٹن دھماکہ خیز مواد گرائے، جس کے باعث 24,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں 10,800 بچے اور 7,300 خواتین شامل ہیں۔ یہ اسی حالت میں ہے کہ 7,000 سے زیادہ فلسطینی لاپتہ ہیں، جن میں 70% بچے ہیں۔ سہونی حکومت کے ان وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں تقریباً 70,000 سے زیادہ رہائشی کمپلیکس پوری طرح تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ 3,00,000 مکانات کا آدھے سے زیادہ حصہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ سہونی فوجیوں کی جارحیت میں شہر غزہ کی زیادہ تر بنیادی تنصیبات تباہ ہو گئی ہیں یا بجلی، پانی اور ایندھن نہ ہونے کی بنا پر کام کرنا بند کر دیا ہے۔ اسرائیل غزہ کے ہسپتالوں اور طبی مراکز کو نشانہ بنانے کے لیے اب تک 337 طبی اہلکاروں کو شہید اور 100 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر چکا ہے، جبکہ 30 ہسپتال، 53 طبی مراکز اور 150 میڈیکل کلینک کسی بھی طرح کی سروس فراہم کرنے کے قابل نہیں رہی ہیں۔ ہسپتالوں پر سیونی حکومت کے حملوں میں اب تک 121 ایمبولینس تباہ و برباد ہو گئی ہیں اور اس وقت صرف 6 ایمبولینس قابل استعمال ہیں۔ غزہ کا میڈیکل شعبہ ایسی حالت میں تباہ و برباد ہو رہا ہے کہ اب تک 60,317 افراد زخمی ہیں، جبکہ کینسر کے 10,000 مریض موت کے منہ میں ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک نے غزہ میں قحط کی بابت خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پورے غزہ میں بھوک و افلاس ہے اور کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ غزہ کے خلاف غاصب سیونی حکومت کی شدید جنگ کے نتیجے میں 83% سے 97% لوگوں کے پاس کھانے کے لیے ضرورت کی غذا نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں تقریباً 90% خاندانوں کو 24 گھنٹوں میں ایک بار بھی کھانا میسر نہیں ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے بھی ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ رفح کے علاقے میں حفظان صحت کا نظام پوری طرح بکھر گیا ہے اور وہ کسی بھی طرح 13,00,000 پناہ گزینوں کو خدمات فراہم نہیں کر پا رہا ہے۔ غزہ کے عوام کو روزانہ 1,300 ٹرک غذائی اشیاء کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھوک سے پیدا ہونے والے بحران سے باہر نکل سکیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون میں اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس پروگرام سے متعلق ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ Thank you.